أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سورة مباركة دخان، آيات نمبر 5 سے آيات نمبر 26، 5 سے 26 تک. کل ہم نے سورہ دخان کا آغاز کیا تھا، قرآن مجید کا 44واں سورہ، اور اس کی ابتدائی 4 آیتوں پر گفتگو ہوئی تھی، جس میں پروردگار عالم نے بسم اللہ کے بعد حامیم اور حامیم کے بعد اس کتاب مبین کی قسم کھائی تھی، اور پھر ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں، اور ہم ڈرانے والے رہے ہیں. مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے انذار مقصود ہے، نبی بھی منذر ہے اور کتاب بھی اس کام کو انجام دینے میں ممد اور معاون ہے. اس رات میں اس کو نازل کیا، اس پر کل بات ہو چکی کہ شب قدر کے حوالے سے ذہن کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ مہینہ رمضان کا ہے، رات شب قدر ہے، اور اس رات میں برکت ہی برکت ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں فیصلہ ہوتا ہے ہر حکیمانہ بات کا. امر من عندنا انا کنا مرسلین، بات ہوتی ہے ہمارے طرف کی، یعنی ہمارے طرف کے امور ہوتے ہیں کہ جن کو طے کر دیا جاتا ہے، اور بلا شبہ ہم تھے بھیجنے والے تمہارے پروردگار کی رحمت کے طور پر. وہ سننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے. یعنی اب آگے اگر آپ دیکھیں کہ انا کنا مرسلینا رحمتم من رب کا، اس کو پورا ملائیں گے تو یہ مطلب سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہمارا کام ہے، یعنی پروردگار عالم اپنی رحمت کی وسعت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ خدا نے متعال کی رحمت صرف غذا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں ہدایت بھی شامل ہے. یعنی اس کے رحمان ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے اس طرح سے بھی رحمت کو نازل کرے کہ اس جیسی کتاب بھی نازل کرے، اس رات میں نازل کرے جو برکت والی رات ہے، اور پھر فیصلوں کے ذریعے سے بھی اپنی رحمت کا اظہار کرے. پھر ارشاد ہوتا ہے انہ ہو سمیع العلیم، یقیناً وہ خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، یعنی وہ سننے والا بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں کا پالنے والا ہے، وہ زمین کا پالنے والا ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی پالنے والا وہی ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنا چاہو تو اس بات کو سمجھو، یعنی تمہیں اس بات کا یقین آنا چاہیے کہ جب تم یہاں تک پہنچ چکے ہو کہ خدا پیدا کرنے والا ہے، جیسا کہ اس سے پچھلے سورے کے اندر بھی ہم نے دیکھا، تو پھر اس کے بعد تمہیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ جب وہ پیدا کرتا ہے تو پھر چھوڑ نہیں دیتا، وہ پالتا ہے، وہ اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے جب تک ان کو اس دنیا کے اندر رکھنا چاہتا ہے. پھر جب ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے موت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ موت کا دروازہ بھی اگلی دنیا اور اگلے جہان کے لیے کھل جاتا ہے. اس میں انسان فنا نہیں ہوتا بلکہ ایک الگ مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. یوہی وہ امید، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. ربکم، تمہارا پالنے والا بھی وہی ہے. وہ رب آبائکم، اور تمہارے باپ دادا کا پالنے والا بھی وہی ہے. الاولین، جو گزر چکے ہیں. بل ہم فی شک یلعبون، مگر وہ شک اور شبے میں مبتلا، تفریح اور مذاق میں لگے ہوئے ہیں. یعنی ہونا کیا چاہیے تھا وہ پیچھے سمجھا دیا گیا، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنا چاہو تو یہ دلائل بہت کافی ہیں، لیکن اگر تم یقین نہ کرنا چاہو تو پھر وہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ چھوڑیے ان باتوں میں کیا رکھا ہے، اور ہمیں اپنے کھیل تماشے کے اندر ہی مصروف رہنا چاہیے، ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حقیقتوں پر غور کرنے کے نتیجے میں وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور وہ جو کھیل تماشا کر رہے ہیں وہی ان کی زندگی کا گویا اصل مقصد ہے. جو اصل مقصد تھا اس کو وہ وقت ضائع کرنا سمجھتے ہیں، اور جو وقت ضائع ہونا ہے اس کو وہ زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں. تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں اگر کبھی خیال بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات حقیقت ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چھوڑو، ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایز اے ریزلٹ وہ اپنے شک اور شبے کے خود ذمہ دار ہیں کہ کیوں وہ اپنے ذہن کو ان حقیقتوں کی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتے. تو اگر وہ اسی کھیل تماشے میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں تو پھر آخر میں ہوگا کیا؟ فرتقب، کہ انتظار کیجئے، منتظر رہیے. یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس دن کا انتظار کیجئے کہ جب آسمان سے دھواں آئے گا اور نمایاں طور پر آئے گا. اب یہ قیامت کے مقدمات ہیں کہ جب زمین کو اور آسمان کو اور سب کو لپیٹا جانا ہے، اور گویا تمام تر چیزیں تلپٹ ہونے والی ہیں، تو اس موقع پر جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہاں پر گویا بتائی جا رہی ہے کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ جب آئے گا آسمان سے نمایاں طور پر دھواں. اور اسی لفظ کی وجہ سے دخان کی وجہ سے اس سورے کا نام سورہ دخان پڑا. یکشن ناس اور وہ دھواں چھا جائے گا لوگوں پر. ہذا عذاب علیم اور یہ ہے دردناک عذاب, یعنی وہ جو دردناک عذاب جس سے ڈرایا جا رہا تھا اب اس کا وقت آ گیا. تو اب وہ افراد کے جو اس موقع پر زمین کے اوپر ہوں گے جو اس سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے مر چکے ہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ اگلے مرحلے میں ویسے داخل ہو چکے ہیں, مگر اس وقت جو زمین کے اوپر افراد موجود ہوں گے وہ پھر ایک ساتھ اس دنیا سے ختم ہوں گے اور اس دنیا سے اگلے مرحلے کے اندر داخل ہو جائیں گے. ان میں جو اچھے ہیں ان کے لیے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں, لیکن جو برے ہیں ان کے لیے یہ دردناک عذاب کا مقدمہ ان کے سامنے آ جائے گا. اور اس وقت ان کی فریاد کیا ہوگی؟ اگر وہ فریاد کر پائیں تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ربنا اے ہمارے پروردگار, اکشف عنا العذاب, کہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے. انا مؤمنون, ہم ایمان لانے والے ہیں, یعنی ہم ایمان لے آئیں گے. ان لہم الذکرا, مگر ان کے لیے نصیحت کہاں ہوگی اس وقت؟ وقد جاءہم رسول مبین, جبکہ ان کے پاس پہلے رسول مبین واضح طور پر رسول آ چکے. اب ظاہر ہے کہ یہ آخری رسول جو ہیں ان کی رسالت تو قیامت تک ہے. نیا وطن امام کے ذریعے سے اور پھر اس کے بعد علماء کے ذریعے سے, صاحبان ایمان کے ذریعے سے جو نصیحت کرنے والے ہیں, ان سب نے رسول کے بحاف پر ان تمام کاموں کو انجام دے لیا. قرآن ان کے سامنے تھا, انہوں نے کھولنے کی زحمت نہیں کی, پڑھنے کی زحمت نہیں کی. جو معصومین کے اقوال تھے ان کا کبھی سر دھننے کی زحمت نہیں کی, توجہ کی کرنے کی زحمت نہیں کی. تو اب ظاہر ہے کہ وقت ختم ہو گیا, ٹائم از اوور. انا لہم الذکرا, انہیں کہاں نصیحت حاصل ہو سکتی ہے؟ وقت جا اہم رسول مبین, اور جبکہ ان کے پاس رسول مبین پہلے ہی آ چکا تھا. ثم تولوا عنہ, اور وہ اسے منہ پھیرے رہے. وقالوا, اور انہوں نے کہا, معلم مجنون, کہ یہ تو سکھایا ہوا ہے اور دیوانہ ہے, یعنی یہ جو کچھ کہہ رہا ہوا ہے اس کو کسی نے سکھایا ہے, یعنی خدا کے علاوہ انسانوں میں سے کسی نے اس کو کچھ سکھا دیا ہے اور یہ پیش کر رہا ہے, مجنون اور دیوانہ ہے. اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہوگی, حساب کتاب لیا جائے گا. یہ ساری باتیں انہیں معاذ اللہ دیوانگی معلوم ہوتی تھی. ان کاشف العذاب قلیلن, ہم اس عذاب کو ہٹا لیں تھوڑی دیر کے لیے. ان نکم آئدون, تو بھی تم لوگ واپس وہی کرو گے. یعنی یہاں پر اگرچہ ان حرف شرطیہ موجود نہیں ہے, مگر مطلب اس کا تقریباً ویسا ہی ہے کہ اگر اس عذاب کو کچھ دیر کے لیے ہم برطرف بھی کر دیں تو یہ اتنے زیادہ پولیٹڈ ہو چکے ہیں, اتنا کنٹامنیٹڈ ہو چکے ہیں, اتنا انہوں نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا ہے کہ جیسے ہی یہ عذاب ان سے برطرف ہو اور قیامت کو ہم ڈیلے بھی کر دیں تو بھی یہ لوگ اپنے پرانی روش کے اوپر باقی رہیں گے. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا گزشتہ سورے کے اندر کہ فرعون کے حوالے سے یہ بات آئی بھی تھی کہ وہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ یہ مصیبت جو ہم پر آئی ہے اس کو دور کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے, ہدایت قبول کر لیں گے. اور جب ہم اس ہدایت کے قبول اس عذاب کو ان سے دور کر دیتے تھے تو پھر وہ اپنی پرانی روش پر واپس پلٹ جایا کرتے تھے. تو یہاں پر بھی ایون قیامت کے عذاب کو بھی اگر ہم برطرف کر دیں, کچھ دیر کے لیے اور ڈیلے کر دیں, کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یوم نبطش البطشۃ الکبرا انا منتقمون, جس دن ہم سب سے بڑا ہلہ بول دیں گے, یعنی گرفت اور شدید گرفت, ایسی گرفت کہ جس کی کوئی نظیر, جس کی کوئی مثل و مثیل نہیں مل سکتی. وہ دن اس طرح کا ہوگا, ایسی سخت گرفت ہوگی. انا منتقمون, اور ہم ان سے انتقام لیں گے, پورا پورا بدلہ لیں گے. یہ جو دخان مبین, دھواں اور یہ ساری باتیں ہیں, پیٹ کے بارے میں بھی اس کا امکان دیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ ایک قول رجعت کے بارے میں بھی ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ, یقیناً اس سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو امتحان میں مبتلا کیا, آزمائش میں مبتلا کیا. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ, اور ان کے پاس ایک رسول کریم, ایک معزز رسول آیا. یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. انہوں نے کیا بات کہی فرعون سے؟ ان ادو الیہ عباد اللہ, کہ یہ اللہ کے بندے ان لوگوں کو میرے ساتھ جانے دے. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. ان لکم رسول امین, میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں. وان لا تعلوا علی اللہ, اور تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی کا مظاہرہ مت کرو. انی آتیکم بسلطان مبین, میں تمہارے پاس بالکل روشن دلیل لے کر آیا ہوں. یعنی جو معجزات میں نے دکھلائے ہیں اس کے ذریعے سے یہ اسٹیبلش واضح طور پر ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں, اللہ کا نبی ہوں. جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے. میں تمہیں روکتا ہوں اس سے کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی مت کرو. اللہ کے مقابلے میں رب ہونے کا دعوے دار ہونا, اللہ کے مقابلے پر لوگوں کے معاملات کو اس ظلم کے ساتھ چلانا، یہ سب سرکشی کے انداز ہیں۔ میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو میرے ساتھ جانے دو، میرے پاس ان کے لیے ایک ایجنڈا ہے، پروردگار عالم نے ان کے لیے مجھے مامور کیا ہے کہ میں انہیں کسی منزل تک پہنچاؤں، تو مجھے ان لوگوں کو لے جانے دو، تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی مت کرو۔ میں اتنی دلیل تمہیں دے چکا ہوں عصا یدِ بیضیٰ کہ جس کے ذریعے سے تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ انی استو بربی و ربکم ان ترجمون، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کر دو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اتنا شریف تو نہیں تھا، اس نے کوئی نہ کوئی ایکشن لینا تھا، اینٹیسپیشن یہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سنسار کرنے کی سزا دے دیں کیونکہ اوپر پتھر برسائے جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جن کے نمائندگی کے ساتھ میں یہاں پر آیا ہوں، یعنی خدا اندھ متعال، تو پھر میں اسی کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے رب کی پناہ میں، اور صرف میرا رب نہیں ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے، اس بات سے کہ تم مجھے رجم کر دو، سنسار کر دو۔ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، اگر تم مجھ پر ایمان لانے کو قبول نہیں کرتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو کم سے کم مجھ سے دور ہو جاؤ، یعنی اگر ساتھ نہیں دیتے ہو تو کم سے کم مخالفت بھی نہ کرو، کم سے کم نیوٹرل تو رہو۔ حالانکہ یہ چیز بھی حق کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کم سرکشی ہے کہ جو یہ لوگ کر رہے تھے۔ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ قوم بڑی مجرم قوم ہے، بڑی کرمنل قوم ہے، یعنی یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنے کرائم پر مصر ہیں۔ تو پروردگار کی طرف سے جواب یہ آیا کہ فاسر بی عبادی لیلن انکم متبعون، کہ میرے بندوں کو لے کر رات کی تاریکی میں موسیٰ نکل جاؤ، انکم متبعون، تمہیں چیز کیا جائے گا، لیکن یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پوری داستان کو جو قرآن مجید میں کئی مرتبہ آئی ہے اس کو یہاں پر سمرائز کر کے بریفلی بیان کیا جا رہا ہے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور تم دریا کو خوش چھوڑ دو۔ اب ظاہر ہے کہ اس پورے واقعے کو ذہن میں لے کر آئیے کہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے دریا تھا، اور قوم بنی اسرائیل وہ بھی فرسٹریٹ ہو رہے تھے۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اوپر عصا مارا، حکم پروردگار سے راستہ بن گیا، اور پھر یہ لوگ نکل کھڑے ہوئے، اور جب یہ لوگ نکل رہے تھے تو پیچھے سے فرعون والے ان کو چیز کر رہے تھے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ تم لوگ اس دریا کو خشک حالت میں، اسی طرح سے گویا ریت اڑ رہی ہے، تم لوگ چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ، انہم جند مغرقون، اور یہ جو لشکر ہے یہ غرق ہونے والا ہے۔ کم ترکو من جنات و عیون، اس کے بعد ہوا یہ کہ جو فرعون اور فرعون کا لشکر تھا وہ غرق ہو گئے، اور پیچھے کیا چھوڑ گئے، کم ترکو من جنات و عیون، کتنے ہی انہوں نے چھوڑے باغ اور چشمے، و زروع و مقام کریم، اور کھیتیاں اور بڑے عمدہ مقامات، یعنی جو ان لوگوں کا وہاں پر لائف سٹائل تھا وہ ان کے شہر کی زیب و زینت سے ظاہر تھا۔ بنی اسرائیل کو تو یقیناً انہوں نے پیس کر رکھا ہوا تھا، کرش کر کے رکھا ہوا تھا، مگر جو ان کے اپنے محلے اور اپنے علاقے تھے کہ جہاں پر وہ لوگ رہا کرتے تھے، قبطی مصری، ان لوگوں نے اس کو تو بڑا بنایا تھا، تو باغات بھی بہت تھے، چشمے بھی بہت تھے، کھیتیاں بھی تھیں، فصلیں تھیں، اور بڑے بڑے عمدہ مقامات اسپاٹس وغیرہ تھے۔ وہ نعمتیں کانو فیہا واقعین، اور بہت سی نعمتیں کہ جس میں وہ لوگ خوش و خرم رہا کرتے تھے۔ یہ اگلی آیت اگلے صفحے پر آئے گی، آیت نمبر 27۔ آیت نمبر 26 زروع و مقام کریم، وزروع و مقام کریم پر مکمل ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ دخان، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 48، 27 سے 48۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا کو پار کر کے آگے بڑھے، اور پیچھے فرعون والے غرق ہو گئے، اور جو ان کی غرقابی کے بعد ویرانی کا منظر ہے اسے پروردگار عالم نے اس طرح سے بیان کیا کہ کم ترکو من جنات و عیون، کتنے ہی انہوں نے چھوڑے باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور بڑے عمدہ مقامات، اور اسی طرح کے آرام و آسائش کے سامان، و نعمتن کانو فیہا فاکہین، جس میں وہ بڑے خوش خوش رہ رہے تھے، کذالکہ اسی طرح، و اورثناہا قوما آخرین، ہم نے اس کا وارث بنایا، مالک بنایا ایک دوسری قوم کو، دوسرے لوگوں کو. اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو وہاں پر تباہ اور برباد ہو گئے، اور بعد میں جو بنی اسرائیل ہیں وہ اس کے مالک قرار پائے، اگرچہ انہیں آگے بڑھنا تھا اپنی اگلی منزل کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مگر بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کا بھی انتظام کسی چھوٹی جمعیت کے سپرد کیا ہوگا. وما بکت علیہم السماء والارض، تو نہ ان پر آسمان نے گریہ کیا نہ ہی زمین نے آنسو بہائے. وما کانوا منظرین، اور نہ انہیں مہلت مل سکی. یہ آیت بہت اہم ہے کہ جس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کے جو مقربین ہیں، مومن بندے ہیں، پروردگار عالم کے جو نیک بندے ہیں، اگر وہ اس دنیا سے جاتے ہیں ان کے اوپر آسمان اور زمین گریا کرتا ہے. ظاہر ہے کہ یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے کہ نہ ان پر آسمان نے گریا کیا اور نہ ہی زمین نے گریا کیا، تو یہ ان کی مذمت ہی تو ہے کہ یہاں پر کسی کو اس بات کا کوئی دکھ اور افسوس نہیں ہوا کہ یہ لوگ کیوں اس دنیا سے چلے گئے. بے شک جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے تب وہ اس دنیا سے جاتا ہے، مگر اس دنیا سے جانے کے بعد کیا اس کا خلا محسوس ہوتا ہے، کیا اس کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ جیسے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ دنیا میں اس طرح سے رہو کہ جب تم لوگ ہو دنیا میں زندگی گزار رہے ہو تو تم سے لوگ ملاقات کے مشتاق ہوں، پسند کریں تم سے ملنا، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے اس دنیا سے جانے پر وہ آنسو بہائیں، یعنی تمہاری کمی کو محسوس کریں کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، اور اس کے اس جانے کو فیل کیا جائے، اس کو مس کیا جائے. آسمان اور زمین کے بارے میں پروردگار عالم کا یہ کہنا کہ نہ ان پر آسمان نے گریا کیا نہ زمین نے گریا کیا، یہ سمجھاتا ہے، یہ انداز سمجھاتا ہے کہ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو بلند مرتبے پر ہوتے ہیں اور وہ مستحق گریا ہیں، ان پر آسمان بھی روئے گا اور زمین بھی. یہاں پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سر جلالین کی جو عبارت ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. بخلاف المؤمنین یبکی علیہم بموتہم مسلحہم من الارض، برخلاف مومنین کے، یعنی جلالین کے مؤلفین اس کو کمپیر کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ کہ اس پر تو کسی نے گریہ نہیں کیا، برخلاف مومنین کے کہ ان کے دنیا سے اٹھنے پر زمین کے وہ حصے بھی روتے ہیں جن پر وہ نمازیں پڑھتے تھے، اور آسمان کے وہ حصے بھی جہاں سے ان کے اعمال بلند ہوتے تھے، وہ مسعد عملہم من السماء. اسی طرح سے شاہ عبد القادر کا یہ جملہ بھی قابل توجہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں فرمایا کہ مسلمان کے مرنے پر روتا ہے دروازہ آسمان کا جس سے اس کی روزی اترتی، اور زمین جہاں وہ نماز پڑھتا ہے. اور ان دونوں باتوں کا، گریے کا زمین اور آسمان کے حوالے سے، خاص طور پر ظہور ہوا جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے کہ ان کے اوپر گریہ کیا ہے آسمان نے اور گریہ کیا ہے زمین نے، آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہے اور زمین میں 40 دن تک جہاں کہیں بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا بیت المقدس تک بھی، تو وہاں اس پتھر کے نیچے سے خون تازہ جوش مارتا ہوا دکھائی دیتا. جیسے کہ تفسیر تبیان کے اندر شیخ طوسی علیہ الرحمن نے بھی لکھا ہے کہ بکت السماء علیہ لما قتل الحسین علیہ السلام، بکت السماء علیہ کہ جب حسین علیہ السلام قتل ہو گئے تو آسمان نے ان کے اوپر گریہ کیا. اسی طرح سے تفسیر علی ابن ابراہیم کے اندر جناب یحییٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر آیا ہے. اسی طرح سے علامہ طبرسی نے بھی مجموع البیان کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے. یہاں پر اس بات پر بھی توجہ رکھیے گا، سر شہادتین وغیرہ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو علماء اہل سنت نے بھی، شاہد العزیز محدث دہلوی وغیرہ نے بھی ان باتوں کو قبول کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعہ کتابوں کے اندر ہی یہ روایتیں آئی ہیں، بلکہ محترم برادران اہل سنت کے بھی وہ علماء جو کہ شیعوں کے خلاف تھے، مگر بہرحال ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی اور انہوں نے ان روایات کو پرزرو کیا، تو بہرحال ان روایات کے اندر اس بات کا ذکر موجود تھا اور انہوں نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر نقل بھی کیا ہے. تفصیل کا موقع ظاہر کیا نہیں ہے، یہ فقط آیت کے ذیل میں ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا. آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی ذلت آمیز عذاب سے، من فرعون جو فرعون کی طرف سے تھا. اب اس کی تفصیل پہلے کئی مرتبہ آ چکی کہ وہ بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، کروا دیا کرتا تھا، اور لڑکیوں کو زندہ رہ کر خدمت کا ان سے بیگار لینا، یہ اس کا طریقہ کار تھا، کنیزے بنا لینا اور ان کا استحصال کرنا، ایکسپلائٹیشن کرنا، یہ اس کا طریقہ کار تھا. انہو کانا آلین من المسرفین، اور یقیناً مسرکش تھا اور ظلمت عادی کرنے والوں میں سے تھا، حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے جان بوجھ کر یہ جو بنی اسرائیل والے تھے ان کو اختیار کیا عالمین میں، یعنی کس چیز کے لیے اختیار کیا، یعنی ہم یہ جانتے تھے کہ وہ آگے کیا کرنے والے ہیں، ان میں سے بھی بہت سے سرکشی کرنے والے ہیں، ان میں سے بھی بہت سے ٹرانسگریسرز ہوں گے، لیکن بہرحال ہم نے ان کا انتخاب کیا. کس چیز کے لیے انتخاب کیا، وہ آگے آ رہی ہے بات. وہ آتے نہ ہوں من الآیات، اور ہم نے ان کو نشانیاں عطا کی. معافی ہے بلاء مبین، جس کے اندر کھلی ہوئی آزمائش تھی. ہم نے انہیں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی، ان کے عذاب سے نجات دلوائی فرعون اور فرعون والوں کے، یہ ایک ہماری طرف سے ان کے اوپر مہربانی تھی. ہم نے ان کے درمیان انبیاء کا ایک سلسلہ رکھا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، بعد میں کتنے ہی انبیاء ان کے درمیان آئے، یہ سب ہماری طرف سے ایک انتخاب تھا. اسی طریقے سے ہم نے ان کے اوپر اور بہت ساری مہربانیاں کی. مثلا جب وہ آگے بڑھ رہے تھے تو آسمان پر بادل کے ذریعے سے ان پر سایہ کیا گیا، من و سلوہ کو نازل کیا گیا، جب پیاس محسوس ہوئی تو پھر ان کے لیے زمین سے چشمہ برآمد کر دیا گیا. یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں. یہ تمام کی تمام نشانیاں کس لیے تھیں، یعنی ان کا انتخاب کس لیے تھا، کہ اب وہ پروردگار کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے نمونۂ عمل بنے دوسروں کے لیے. مگر انہوں نے کیا کیا، وہ ظاہر کے تاریخ کے پڑھنے والے بھی جانتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیتوں کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے کفرانِ نعمت کا مظاہرہ کیا. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، ہم نے ان کو نشانیاں بہت سی عطا کی کہ جن میں کھلی ہوئی آزمائش تھی، کوئی فری لنچ نہیں تھا، ہر نشانی کے ساتھ کوئی نہ کوئی امتحان جڑا ہوا تھا. کامیاب ہو جائیں تو مقام بلند، اور ناکام ہو جائیں تو یقیناً پستی کی طرف چلے جائیں گے. اب اس آئینے میں ظاہر ہے کہ ان سب کو چہرہ دکھانا ہے کہ جو اس امت کے اندر موجود ہیں، کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے تو یہ بہت بڑا شرف ہے، مگر اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے اوپر ایمان لایا جائے. قرآن ان کی زبان میں نازل کیا گیا ہے، شرف ہے، مگر اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. مگر ہم جانتے ہیں بہت سے یہ کہنے والے سامنے آ گئے. جو اگلا جملہ ہے کہ انہا اولائے لیقولون، بلا شبہ یہ لوگ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولى، کہ بس پہلی ہی دفعہ کا مرنا ہے. وما نحن بمنشرین، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. ایز اے ریزلٹ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، مر گئے تو خاک میں مل گئے، اس کے بعد نہ کوئی حساب، نہ کوئی کتاب، اور نہ ہی کوئی قیامت. یہ ان کے جملے ان کے عقیدہ قیامت کے انکار کو واضح طور پر بتاتے ہیں. فاتو بے آبا انا ان کن تم صادقین، تو لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو، کہ بھائی جب قیامت کے اندر واپس زندہ ہونا ہے تو ابھی ہمارے سامنے زندہ کرو نا. یعنی وہ اس کو کھیل تماشا سمجھ رہے، وہ جان ہی نہیں رہے کہ حساب کتاب کی بات ہو رہی ہے. یہی تو امتحان ہے کہ تمہارے سامنے قدرت پروردگار کے اتنے مظاہرے پیش کر دیے گئے، ایک بات کو صادق اور امین رسول کے ذریعے سے تم تک پہنچا دیا گیا، عقلی دلیل اسٹیبلش کر دی گئی کہ یہ ممکن ہے، اور تمہیں دعوت دی گئی کہ اب تم اس پر ایمان لاؤ. معجزے کے ذریعے سے اس کا نبی ہونا ثابت ہو چکا، عقلی طور پر قیامت کا امکان ثابت ہو چکا. اب اس کے بعد تم سے یہ کہا جا رہا ہے تم ایمان لاؤ، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں، اس کے لیے بھی ہمیں اسی موقع پر مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دکھایا جائے. زمین سے، مردہ زمین سے غلوں کا اگانا خدا تمہیں دکھا چکا ہے. تم دیکھ رہے ہو کہ زمین مردہ ہوتی ہے، اس میں سے کئی مرتبہ پروردگار زندگی کے آثار تمہارے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. تم اپنے ہاتھوں سے غلہ بانی کرتے ہو، تم اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو گرو کرتے ہو، یہ سب کچھ تم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو، پروردگار نے ان کے اندر اثر پیدا کیا ہے. اور پھر تم اس کے بعد اگر یہ کہو تو یہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے. اب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اہم خیرون ام قوم تبا، کہ طاقت کے اعتبار سے کون زیادہ ہے، تم یہ لوگ، یعنی یہ جو اس وقت یہ اعتراض کرنے والے ہیں یہ، یا قوم تبا والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. اہلکناہم، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. انہم کانو مجرمین، یقیناً وہ لوگ مجرم تھے. یعنی تم اپنے اسی جرم پر باقی رہنا چاہتے ہو تو ویٹ فار دا ٹائم، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ جب تم بھی انہی کی طرح سے تاخیر نسیان بن جاؤ گے، داستان ماضی بن جاؤ گے، داستان عبرت بن جاؤ گے. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ جو میسج ہے وہ تو بہت کلیئر ہے. مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوم تبا کون ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اگر ہم تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں تو جو خلاصہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون، روم کے ملوک کا قیصر اور ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا تھا، اسی طرح سے یمن کے ایک ہمیری قبیلے کے بادشاہوں کا لقب تبا تھا، اور یہ شاید ان کی تعداد کی کثرت کی طرح کی طرف اشارہ ہوں گی. تبا یعنی اتباع کرنے والے، چونکہ ان کے بہت زیادہ ہوں گے اس وجہ سے ایک احتمال دیا گیا ہے کہ ان کو تبا کہا جاتا تھا. یہ قبل مسیح کے زمانے میں پائے جاتے تھے اور قدیم عرب میں ان کی عظمت کے بڑے چرچے تھے، اور یہ سارے کے سارے اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے. چونکہ قوم عرب ان سے واقف تھی، یمن کا علاقہ کوئی دور بھی نہیں تھا، یعنی خود مکہ سے بھی مدینہ سے بھی کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اور ان کے تجارتی روٹ کے اندر بھی وہ شامل تھا. لہٰذا اس قوم کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا، ورنہ ماضی کی جتنی بھی قومیں ایسی تھیں کہ جن کے بڑے جاؤ حشم و تذکر کو احتشام تھا، ان سب کو ان کی سرکشی کی وجہ سے جب ہلاک کیا گیا تو وہ سب کے سب نمونے عبرت قرار پائے. آگے پروردگار عالم فرماتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بیکار تفریح کے طور پر، یعنی ایک مقصد ہے، ایک نشانی ہے لوگوں کے لیے کہ جو زمین کے اوپر اپنا وقت گزار رہے ہیں کہ ان کے ذریعے خدا تک پہنچے. ما خلقناهما الا بالحق، ہم نے انہیں نہیں پیدا کیا مگر حق بجانب طور پر، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن لوگوں میں اکثر وہ ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے، یعنی وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ علم حاصل کریں. اتنا تو انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے، مگر اس کے آگے کہ ان کا بنانے والا، ان کا پیدا کرنے والا، ان کا خالق، ان کا مالک، اس کی طرف توجہ ہو، اس کا بھی ہمارے زندگی میں اثر ہونا چاہیے اس کی تعلیم کے مطابق، وہ اس سے غافل ہیں. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن مقرر شدہ وقت ہے اور ان سب کے لیے، یعنی ان سب کے لیے قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے کہ جس میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جنہوں نے اچھا کیا ان کو اچھا بدلہ مل جائے، جنہوں نے برا کیا ان کو عذاب اور جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، وہ دن کے جب کوئی دوست کسی دوست کو فائدہ نہ پہنچا سکے گا. یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ہاں جو متقین ہیں تقوی کی بنیاد پر جو دوستی آئیں وہ یقیناً وہاں پر فائدہ مند ہوں گی، مگر اگر اس سے ہٹ کر صرف دنیاوی بنیادوں کے اوپر دنیا داری کی وجہ سے کوئی دوستی ہے تو اس کا وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ دنیا ہی کے لیے دوستی تھی، دنیا میں ختم ہو گئی. مولا کے 24 معنی ہیں جن میں سے ایک معنی دوست کا ہے جو یہاں پر قرائن سے سمجھ میں آتا ہے. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، ہاں مگر وہ کہ جس پر اللہ نے رحم کیا ہو. انہ هو العزیز الرحیم، یقیناً وہ عزیز ہے اور وہ رحیم ہے، یعنی وہ کہ جن کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہے، وہ تقویٰ ہی کی بنیاد پر ہے، تو پھر وہ یقیناً وہاں پر مفید ثابت ہو سکتے ہیں. یہ پروردگار عالم کی طرف سے استثناء ہے کہ جس کا مصداق محمد اور آل محمد سلام اللہ علیہم اجمعین واضح طور پر ہیں، جیسا کہ روایات کے اندر بھی آیا ہے. انہ هو العزیز الرحیم، یقیناً خدا عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. عزیز یعنی غالب، زبردست شکست ناپذیر، اور رحیم یعنی رحم کرنے والا. اب اس کے بعد جو آیت ہے اس کے اندر اللہ اکبر، جو منظر کشی ہے وہ ہلا دینے والی ہے، جہنم کے عذاب کی بھی اور اس کے بعد پھر جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کی بھی منظر کشی بہت ہی مؤثر انداز میں کی گئی ہے. یوں تو ہم جانتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کے اندر انذار اور بشارت کے لیے جنت اور جہنم کی منظر کشی کی گئی ہے، مگر یہ مقام ان دو مقامات میں سے ایک ہے بعض علماء کے مطابق کہ جس میں انتہائی مؤثر انداز اختیار کیا گیا ہے. ایک سورہ صافات کا مقام ہے اور دوسرا یہ مقام ہے سورہ دخان کا. ارشاد ہوتا ہے کہ ان شجرت الزقوم، کہ جو زقوم کا درخت ہے، تھوڑ کا درخت، اب یہ درخت جو وہاں پر ہوگا، طعام الاسیم، وہ جہنمیوں کی خوراک ہے، گنہگاروں کی غذا ہے. کل محلے، اور یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے. یغلی فی البطون، جو ان کے شکم میں، ان کے پیٹ میں جا کر جوش کھائے گا. کا غلی الحمیم، جس طرح سے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. خذوہ، لے چلو اسے، پکڑو. فاعتلوہ، فاعتلوہ، اور لے چلو اسے، اسے پکڑ لو اور اسے لے چلو، یعنی گویا فرشتوں کو یہ کہا جا رہا ہے. الی سوائل جہنم، جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ. ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے بعد اس کے سر پر گرم پانی انڈیل لو. اگرچہ آیت نمبر 48 کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہو جاتا ہے، مگر اگلی آیت، دو آیتوں کو بھی ہم ذرا مکمل کر لیں. رخ، چکھو اسے. انکا انت العزیز الکریم، تم ہی تھے نا جو بہت عزیز و کریم بنتے تھے، بہت عزت والے، بہت مرتبے والے، مقام والے بنتے تھے. چکھو اس کو، یہ طنز کیا جا رہا ہے۔ ان ہذا ما کنتم بہ تمترون، یہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں تم شک اور شبے میں گرفتار تھے، یعنی اپنے شک اور شبے کو تم یقین سے تبدیل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اسی کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 50 تک بات ہو گئی، اگرچہ صفحہ آیت نمبر 48 پر مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے آگے جنتیوں کے جو نعمتیں اور وہاں پر جو ان کے معاملات ہیں ان کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ دخان، آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 59، 49 سے 59 تک، جس پر سورہ دخان کا اختتام ہوگا، اور پھر سورہ جاسیہ ابتدائی 6 آیتیں وہ بھی اسی صفحے پر ہیں۔ تو پہلے ذرا ایک اختتامی آیتیں جو سورہ دخان سے تعلق رکھتی ہیں ان کے اوپر گفتگو کی جائے۔ ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ پروردگار عالم نے بہت افیکٹولی قیامت میں جہنم کی اور جنت کی منظر کشی ان آیتوں کے اندر کی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر جنت اور جہنم بالترتیب نعمتیں اور جو عذاب ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، مگر یہاں پر بہت ہی مؤثر انداز میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلے پروردگار عالم نے اہل جہنم پر ہونے والے جو عذاب ہوں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے زقوم کے درخت کا تذکرہ کیا، یہ بتایا کہ یہ گنہگاروں کے لیے غذا ہوگی، اور اس کو کھانے کے بعد ان کے بطن میں، ان کے شکم میں، ان کے پیٹ میں وہ کھانا کھولنے لگے گا، جوش کھائے گا، کہ جس طرح سے پگھلا ہوا تانبا جوش کھاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ کہا کہ ان کو لے جاؤ، یعنی اس موقع پر یہ کہا جائے گا کہ ان کو لے جاؤ، ان کو لے چلو گرفتار کر کے، اور جہنم کے بیچوں بیچ ان کو پہنچا دو۔ پھر ان کے سر کے اوپر یہ گرم گرم پانی ڈالا جائے۔ اس کے آگے پھر ارشاد ہوا، ذق، چکھو اس کو، انک انت العزیز الکریم، کہ تم تو بہت عزت والے اور بہت بڑے مرتبے کے مالک بنتے ہیں۔ یہ ان کے اوپر طنز ہے۔ تو ایک تو ان کے اوپر فزیکلی عذاب ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے جملے جب ان کو سننا پڑیں گے تو اس سے مینٹلی بھی ان کے اوپر ایک عذاب ہوگا۔ ان ہذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی ہے کہ جس میں تم لوگ شک اور شبہ کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد سائملٹینیس کانٹراسٹ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ تو اہل جہنم کا معاملہ ہے، اور جو صاحبان جنت ہیں، اہل جنت ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان المتقین فی مقام امین، یقین صاحبان تقویٰ ہیں، وہ امن و سکون کی جگہ پر ہیں۔ تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ امن و سکون کی جگہ پر کیوں ہیں، اس لیے کہ یہ متقی ہیں۔ انہوں نے تقویٰ کہاں پر اختیار کیا؟ ظاہر دنیا کی زندگی کے اندر تقویٰ اختیار کیا، کہ جس کی وجہ سے وہاں انہیں متقی کہا جا رہا ہے۔ تو یہ امن و سکون کے مقام پر ہوں گے، فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں کے پاس، یعنی ایک انتہائی حسین منظر ہے کہ ہر طرف گرینری ہی گرینری ہے، اور بہتے ہوئے چشمے ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ یلبسون من سندس و استبرق، اور یہ لوگ پہن رہے ہوں گے وہ لباس کہ جو سندس کا ہے اور استبرق کا ہے، متقابلین، اور ایک دوسرے کے سامنے یہ لباس پہن کر ایک دوسرے کو فیس کرنے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی جس طرح سے ایک بیٹھک اور ایک نشست کا سلسلہ ہوتا ہے کہ گپ شپ ہو رہی ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت عمدہ لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، اور چشمے بہ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندس اور استبرق سے کیا مراد ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لباس ہے، یعنی یہ لباس جن چیزوں سے مل کر بنا ہوگا وہ سندس کے ہوں گے اور استبرق کے ہوں گے، مگر یہ ہے کیا چیز؟ تو کہا گیا کہ ریشم ہے، ریشم، ایک باریک ریشم اور ایک دبیز ریشم، یعنی بالکل باریک ریشم، اس کی بھی بہت ساری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، اور دبیز ریشم جو اوپر پہنا جائے اس کو بھی لباس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے ریشم اور سلک استعمال کیے جائیں گے اہل جنت کے لباس کے لیے، اور وہ ان کو عطا کیا جائے گا، وہ اس کو پہنیں گے، جو ان کے وقار میں اضافے کا باعث ہوگا، اور اس کو پہن کر وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نشست کر رہے ہوں گے۔ کذالک، اسی طرح سے ہوگا، وزوجناہم بحور عین، اور ان کی ہم شادی کر دیں گے، تزویج کر دیں گے، بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہ وہاں پر منگوا رہے ہوں گے ہر طرح کے پھل کو امن و اطمینان کے ساتھ، یعنی ان کے لیے حاضر ہے وہ تمام تر چیزیں جو وہ چاہتے ہیں، تو انہی میں اگر ان کا دل چاہے کہ وہ پھل منگائیں تو پھل ان کے لیے حاضر ہیں. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہاں پر وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے سوائے اس موت کی جو گزر چکی، وہ جو پہلی موت تھی جو گزر چکی، بس وہی ایک موت، اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے. یہ خود اس لذت میں کتنے اضافے کا باعث ہے. انسان دنیا میں کتنا ہی صاحب نعمت ہو جائے مگر اسے معلوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اسے اس دنیا سے جانا پڑے گا اور مٹی میں اسے دبا دیا جائے گا، تو یہ چیک آؤٹ کا جو ٹائم ہے یہ خود اس لذت کے کم ہونے کا باعث بنتا ہے کہ انسان جیسے ہی سوچتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے. مگر جنت میں ایسا نہیں ہے، جنت میں ایک مرتبہ انسان گیا تو پھر اس کے اندر اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا موقع ملے گا، اس کا اختتام نہیں ہے. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دیا ہے. فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر فضل و کرم ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ عظیم کامیابی ہے، یعنی اب جو یہ کامیابی ہے واقعی یہی عظیم اور بڑی کامیابی ہے. یعنی دنیا کے اندر فرض کیجئے کہ متقی ہونے کی وجہ سے اس نے بہت ساری چیزوں کو سیکریفائس کیا، صبر کیا، وہ حرام کی طرف نہیں گیا، وہ چوری کی طرف نہیں گیا، وہ ڈاکے کی طرف نہیں گیا، یہی تو کہا گیا تھا متقین کو یہ سب کچھ ملنے والا. تو وہاں دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ دوسرے افراد اس کے حال پر افسوس کرتے ہو کہ یہ بیچارہ دیکھو کتنی قسم پرسی میں زندگی گزار رہا ہے، دین نے اسے کتنا پابند کر دیا ہے، ورنہ اس کے لیے تو موقع بھی ہے، یہ تو رشوت بھی لے سکتا ہے، یہ تو یہ مال دو نمبری بھی کر سکتا ہے، دھوکہ بھی دے سکتا ہے، مگر یہ دیکھو دین کے نام پر بے وقوف بن رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. مگر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ اپنے رب کے فضل کو پانے والا ہے، یہی عظیم کامیابی ہے. اگر دنیا کی عارضی زندگی کے اندر اس نے دو نمبری کر کے دوسروں کو نقصان اور دھوکا دے کر اگر اس نے کچھ بنا بھی لیا تو بہرحال وہ دنیا میں رہ گیا، یہ آگے آ گیا، وبال بن کر اسے جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا. لیکن یہاں پر اگر وہ اہل تقویٰ ہے تو دیکھ لو کہ اس کا کیا معاملہ ہے. اب جو آخری آیتیں ہیں، دو آیتیں، اس میں پروردگار عالم قرآن مجید کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے پہلے وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کہ تو ہم نے اس کو آپ کی زبان پر بالکل آسان قرار دیا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید وہ نصیحت قبول کریں. قرآن مجید کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن مجید کی آیتیں بعض بعض کی تفسیر کرتی ہیں، ایک آیت دوسرے آیت کو ایلوبریٹ کرتی ہے. سورہ قمر، پروردگار عالم نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ذکر کے لیے آسان کر دیا. تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ پروردگار عالم نے اسی کی تشریح کر دی کہ کوئی قرآن مجید کے آسان ہونے کا نعرہ بلند کر کے اپنے آپ کو سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے نیاز نہ سمجھے. تو یہاں پر سمجھا دیا گیا کہ قرآن یقیناً آسان ہے، مگر کس طرح سے آسان ہے، وہ ذریعہ اور وسیلہ کیا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے آپ کی زبان کے ذریعے سے اس کو آسان کر دیا. تو یہ قرآن آسان ہے، مگر اس کو ایلوبریٹ کس نے کیا ہے کہ جس کے بعد یہ آسان ہوا؟ اس مشکل کی مشکل کشائی کس نے کی ہے؟ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کا اعجاز ہے، الفاظ کا نتیجہ ہے کہ یہ قرآن آسان ہو گیا. مقصد کیا ہے؟ شاید یہ لوگ نصیحت قبول کریں. فرتقب، تو اچھا آپ بھی انتظار کیجئے. انہم مرتقبون، یقیناً وہ بھی انتظار میں ہیں، یعنی اب آپ قیامت کا انتظار کیجئے. آپ نے اپنی کوشش کر لی، محنت کر لی، اب اس کے بعد میدان قیامت میں سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. اور اگر یہ لوگ بھی قبول نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر یہ لوگ بھی انتظار کریں، ان کا بھی وقت پورا ہو جائے گا اور پھر میدان قیامت میں سمجھ میں آ جائے گا کہ کون عظیم کامیابی کا حامل ہے اور کس نے نقصان اٹھایا. اس آیت کے اوپر، آیت نمبر 59 پر الحمدللہ سورہ دخان مکمل ہو گیا. اور اب ہم پہنچ رہے ہیں، چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں سورہ جاسیہ کی جانب، جو قرآن مجید کا 45واں سورہ ہے. اور یہ بھی حوامیم میں سبعہ کی سیریز کا ایک سورہ ہے، چھٹا سورہ ہے. اس کے بعد ایک سورہ اور ہے جو حامیم سے آغاز ہوتا ہے. سورہ جاسیہ مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے. اس کی 37 آیتیں ہیں، 37. چونکہ آیت نمبر 28 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً، کہ تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ جاسیہ ہے. یہ لفظ جاسیہ استعمال ہوا آیت نمبر 28 میں, اس کی وجہ سے اس سورے کو سورہ جاسیہ کہا گیا. سوال ذہن میں آتا ہے کہ جاسیہ کا مطلب کیا ہے؟ جاسیہ کا مطلب وہ شخص ہے کہ جو گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہو. چونکہ یہاں پر کہا گیا ہر گروہ جاسیہ, یعنی ہر گروہ, ظاہر ہے کہ یہ وہاں کی قیامت کی منظر کشی ہو رہی ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا. لہذا اس سورے کو سورہ جاسیہ کہا گیا. اب آئیے ذرا سا اس کی آیتوں کے اوپر غور کرتے ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. حامیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم کے ذریعے سے حروف مقطعات کا ایک مرتبہ پھر ہمیں سامنا ہے, اور حروف مقطعات کے آتے ہی ہمارے ذہن میں 11 امام کا وہ فرمان بھی آ جاتا ہے کہ پروردگار عالم ان حروف مقطعات کے ذریعے سے مشرکین مکہ عربوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے کہ جس کے اندر تم روزانہ, جس کے ذریعے سے تم گفتگو کیا کرتے ہو. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو حروف وہی حروف ہیں, ان کو جوڑو اور جملے بناؤ, جملے بنا کر سورہ بناؤ, کسی ایک سورے کا جواب لے آؤ تو ہم دست بردار ہو جائیں گے. خالق کا کلام نہیں ہے, ورنہ تم اپنی اس ہٹ دھرمی کو چھوڑو اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ کہ ہاں یہ خدا کا نازل کردہ کلام ہے. اور جیسے ہی اس کتاب پر ایمان آ جائے گا تو پھر اس کے بعد صاحب معجزہ پر ایمان نہ لانے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی. حامیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ نازل کردہ ہے یہ کتاب اللہ کی جانب سے, وہی اللہ کے جو عزیز ہے اور حکیم ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے نزول کی اپنی طرف نسبت دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی شخص نے اپنے طور پر فیبریکیشن کی ہے, یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور خدا وہ ہے کہ جو عزیز اور حکیم ہے, یعنی وہ زبردست, شکست ناپذیر, غالب ہے کہ جیسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا, اور حکیم ہے یعنی ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے. کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ کسی اور نے فیبریکیشن کی ہوتی تو پروردگار اس بات کے اوپر اختیار رکھتا تھا کہ اسے سرنگوں کر دے اور اس کے اس دعوے باطل کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے. لیکن چونکہ یہ کلام پروردگار ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے, وہ عزیز ہے اور حکیم ہے, تو اس کا کوئی جواب لا بھی نہیں سکتا. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. یقیناً آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں صاحبان ایمان کے لیے. اب آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کا تذکرہ کیا, پھر آگے صاحبان یقین کا تذکرہ کرے گا, پھر اس کے بعد صاحبان عقل کا تذکرہ کرے گا. ایک شخص تو وہ ہے کہ جو دل سے مومن ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ یقین کی منزل پر ہوتا ہے, جان چکا ہوتا ہے, مگر دل کی منزل پر وہ ایمان سے ابھی خالی ہوتا ہے. اور پھر ایک مرحلہ اس سے پہلے کا ہے کہ جہاں پر ایک انسان عقل کو استعمال کرتے ہوئے نشانیوں میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے, اور اس غور و فکر سے وہ بالآخر یقین کی منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ تین اسٹیپس ہیں کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو صاحب عقل بنایا ہے, انٹلیکٹ دی. ایسا نہیں ہے کہ انسان کو زیرو پر رکھا گیا. خدا نہ کرے اگر کوئی کریزی ہے, پاگل ہے, وہ مخبوط الحواس ہے, اگر اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, تو ظاہر ہے پھر اس سے تو اس بات کا تقاضا ہی نہیں کیا گیا کہ وہ ایمان لائے, اور اس کے ایمان کا کوئی اعتبار بھی نہیں بیچارے کا, اس لیے کہ اس کے اوپر ذمہ داری ہی کیا ہے, وہ غور و فکر ہی نہیں کر سکتا. لیکن وہ شخص کے جو غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس سے توقع یہ ہے کہ وہ جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارے, بلکہ جن چیزوں کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے ان میں توجہ کرے, غور و فکر کرے, عقل استعمال کرے. اس عقل کے ذریعے سے, اس عقل کے استعمال کے ذریعے سے وہ اس یقین تک پہنچ جائے گا جو دوسرے مقام پر پروردگار نے فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان قریب دکھلائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور انفس میں بھی, آفاق یعنی یونیورس کائنات میں, اور پھر خود ان کے اپنے وجود کے اندر بھی, یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ بالکل حق ہیں. تو یہ واضح ہو جائے گا کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی وہ غور و فکر کرے گا اور ایک نتیجہ حاصل کرے گا, وہ نتیجہ یقین تک پہنچا دے گا اسے, اور یقین کے بعد جب وہ دل سے بھی اس چیز کو قبول کر لے گا, یعنی ایک مرحلہ جو عقل کا, جب اس نے اس کو دل سے بھی قبول کر لیا تو وہ ابلیس نہیں بنے گا کہ جاننے کے بعد ماننے سے انکار کرتے, اب اس کے بعد وہ ایمان لے آئے گا. یہ ایمان جو ہے وہ دل کے ماننے کا نام ہے کہ اب اس کے دل میں یہ بات پوری طریقے سے راسخ ہو چکی ہے. تو یہ تین مراحل ہیں, کل 9 نشانیاں پروردگار عالم نے بیان کی ہیں، ان میں پہلے دو نشانیاں بیان کر کے صاحبان ایمان کو متوجہ کیا گیا کہ وہ گویا اپنے ایمان کو مزید تقویت پہنچاتے ہیں، پھر اس کے بعد دو نشانیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل یقین کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے پانچ نشانیاں بیان کی ہیں اور یہ کہا کہ یہ صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں صاحبان ایمان کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ، اور تمہاری اپنی خلقت میں، تمہارے اپنے وجود کے اندر، اور جو پروردگار نے مخلوقات کو، زمین میں چلنے پھرنے والوں کو، کائنات کے اندر پھیلا دیا ہے، آیات لقوم یوقنون، اس میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور روز و شب کے آنے جانے میں، یہ رات اور رات گئی، پھر دن آیا، پھر دن گیا اور رات آئی، یہ جو ان کا آنا جانا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور یہ جو آسمان سے اللہ نے رزق نازل کیا ہے، یہ جو پانی برسایا ہے، بارش کو نازل کیا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، جس کے بعد پروردگار نے زمین کو زندگی عطا کی ہے بعد اس کے کہ وہ مردہ تھی، وہ تصریف الریاح، اور یہ جو ہواؤں کا چلنا ہے، آیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ یہ کل نو نشانیوں کا ذکر پروردگار عالم نے کیا، اور اب اس کے بعد ایک تبصرہ کہ تلک آیات اللہ ہے، یہ سب کی سب اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا علیکا بالحق، جو ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی، اور قرآن کی آیتوں کے اندر جن نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ دوسری خارجی نشانیاں ہیں۔ تو یہ تمام تر نشانیاں جن کو آیت بنا کر ہم نے نازل کیا اور تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، یہ بالکل حق ہے، حق کے ساتھ ہم نے ان کو نازل کیا، ان کو پڑھا جا رہا ہے، بالحق، فبأي حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون، تو کس بات پر اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں گے، یعنی ہم اور کیا کریں گے جس کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ تو پھر واپس دیکھ لیجیے، ٹارگیٹ وہی ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، عقل استعمال کریں، یقین تک پہنچیں، اور پھر ایمان تک پہنچیں، تو اس روٹ تک پہنچیں۔ کچھ ہوتے ہیں کہ جو براہ راست فطری آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایمان تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ یہ سفر تھوڑا سا طولانی ان کا ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو عقل کو استعمال کرنے کے مراحل میں ہوتے ہیں اور پھر یقین تک پہنچتے ہیں، پھر ایمان تک پہنچتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرحلہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے اور پھر دوسرے مرحلے تک پہنچتے پہنچتے جو پچھلے مرحلے کے مختلف فیزز ہوتے ہیں وہ بھی انسان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات پروردگار عالم نے یہاں پر سمجھا دی کہ یہ جتنا کچھ ہم نے بیان کر دیا ہے وہ اتنا کافی ہے کہ جو ایمان لانا چاہے وہ ایمان لا سکتا ہے، اور پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ کون سی بات بیان کی جائے، فبأي حدیث، کہ اللہ اور اللہ کی نشانیوں کے بعد کہ جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ وجود خدا کا عقیدہ خود فطری طور پر بھی ان کے اندر رکھا گیا ہے، باہر ان کے لیے اتنی نشانیاں فراہم کر دی گئی ہیں، پھر بھی اگر یہ ایمان نہیں لانا چاہتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر لاسٹ کیسز، یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ غور کیجئے گا کہ یہ ایک مرتبہ پھر انسان کے اختیار کے اوپر بھی بہت زبردست دلیل ہے، وہ اختیار محدود صحیح مگر انسان کے پاس ہے۔ یہ آیت نمبر 6 کہ جس پر سورہ جاسیہ کی یہ صفحہ مکمل ہوا، سورہ جاسیہ کی 6 آیتوں پر پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔